اس وقت موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت، اور تشریف لا رہی ہیں انجینئر سید نعمان اختر صاحب، امیر حلقہ کراچی جنوبی، نعمان اختر صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وقال الله عز وجل يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم وفقا، اگر میں اس وقت کا جو میرا موضوع ہے اس کی تمہید ایک سوال سے باندھوں کہ وہ کیا عمل ہے کہ جو فریضہ رسالت بھی ہے، اس خیر امت کی نشانی بھی ہے، عظیم خسارے سے بچنے کی شرط لازم بھی، دنیاوی عذاب سے بچنے کا وہ عمل ذریعہ بھی ہے، اس امت مسلمہ کا فرض منصبی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت اور موقع ترین سنت ہے، تو انشاءاللہ اس سوال کا ہم سب کے پاس جواب ایک ہی ہے کہ وہ دعوت دین کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سنت کو اپنانے کی صحیح طور پر اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تذکیر اور یاد دہانی کا ہی اصل میں ایک عمل ہوتا ہے، ان اجتماعات کا جو اصل مقصد ہے، تو اس موضوع کی اہمیت، اس کی جو فضیلت ہے، پھر اس دعوت کے جو آداب ہیں، پھر اس کام کے دوران جو بھی مشکلات ہیں، اور پھر تنظیم کی جس قافلے کو ہم نے منتخب کیا اس میں شامل ہوئے، تو یہ قافلہ ہمیں اس فریضے کی ادائیگی میں ہمارا مبید و معاون کیسے بنتا ہے، انشاءاللہ چند گزارشات مختصراً آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھیے، اس امت کی زندگی میں دعوت دین کے کام کی وہی اہمیت ہے کہ جو انسانی جسم میں ایک دل کی حیثیت ہوتی ہے۔ انسانی جسم اسی وقت تک کارآمد رہتا ہے کہ جب تک کہ اس کے اندر یہ دھڑکنے والا دل موجود ہے، اور اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو یہ جسم ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ بالکل اسی طرح سے بحثیت مجموعی امت کے اندر یہ دعوت دین کی اہمیت ہے، اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ یہ جو پنڈال سجا ہے اور اس اجتماع گاہ میں ہم سب موجود ہیں، وہ بھی اسی دعوت ہی کے برکات کا نتیجہ ہے، اور ہر ساتھی یہاں جو موجود ہے وہ کسی نہ کسی دعوت کے نتیجے میں ہی یہاں ہم سب موجود ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک تصویر کا رخ ہے، بڑا پازیٹو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بات اور یہ حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ اس کام میں بڑی کمزوری بھی ہے، ہم سب کی طرف سے بڑا تساہل بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ فکر اور جذبات وہ مان پڑتے ہیں، اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کام کی جو فضیلت ہے، وہ نگاہوں سے اجل ہو جاتی ہے، اور انہی اجتماعات کے ذریعے سے یہ ایک عمل ہے کہ جو کیا جاتا ہے کہ اپنی اس فکر کو دوبارہ سے تازہ کیا جائے اور جذبات کو جلا بخشی جائے۔ انشاءاللہ یہی ترتیب ہوگی اس موضوع کے حوالے سے کہ ہم کچھ قرآن و سنت سے اس دعوت دین کی اہمیت کو سمجھ لیں گے، اپنے سبق کو دہرا لیں گے، اس کی کچھ فضیلت ہمارے سامنے آ جائے گی، اور مزید چند باتیں آگے ہوں گی۔ دعوت دین کی اہمیت میں کوئی 11 نکات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے ابتدان رکھوں گا۔ پہلا نقطہ صرف اشارے ہیں کہ جو کہ ہوں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ریفرنسز ہم نے کئی دفعہ حلقہ قرآنی میں سمجھ لی ہوں گے، لیکن کیونکہ احباب کی بھی شرکت یہاں پر ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک تعزیہ کا معاملہ ہو جائے گا. 11 نکات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس دعوت دین کو عظیم خسارے سے بچنے کی لازمی شرط قرار دیا ہے. سورۃ العصر میں آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظیم خسارے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے میں ہے، تو اس خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 لوازم نجات الحمدللہ منتخب نصاب کی بھی جڑ و بنیاد یہ سورہ عصر ہے، اور یہ سبق ہم کئی دفعہ دہراتے بھی رہتے ہیں، تو وہ 4 لوازم نجات کون سے ہیں؟ ایمان، عمل صالح، اور تیسرا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، یعنی یہی دعوت دین، حق بات کی نصیحت، اس کی تلقین باہم مل کر کرنا، اور وتواصوا بالصبر، اور اس کے نتیجے میں جو صبر کے مراحل آئیں اس کے لیے بھی آپس میں اس کی تلقین، اس کا واس کرنا. تو پہلی بات کہ یہ عظیم خسارے سے بچنے کے لیے ایک شرط لازم کیا ہے، یہ دعوت دین کا کام ہے. پھر دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنت ہے، یعنی 23 برس کی جو بھی محنت ہے، سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 کہ جس کو امیر محترم نے بھی کل اپنی تمیدی گفتگو میں بنیاد بنایا تھا کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ. اللہ تعالیٰ اس عظیم راستے کو کہ جو کہ ہمارے حبیب اور اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ ہے، اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بڑی ہوش مندی کے ساتھ، انا ومن تبانی، میں خود بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو بھی میری تبع کرنے والے ہیں وہ بھی اس کام میں لگے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مستقل سنت کو اپنانے کی، اس راستے کو اس پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات اہمیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا. ختم نبوت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اب ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈال کے گئے حجت الوداع کے موقع پر، وہ الفاظ بھی آپ کے ذہنوں میں آگے ہوں گے کہ فل یبلغ شاہد الغائبہ، جو یہاں پر موجود ہیں اب وہ آخری انسان تک اب یہ دعوت قرآن کی جو بھی آئی ہے میرے اوپر اور جو میری ذمہ داری ہے رسالت کی، اب یہ ہے کہ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آخری انسان تک اللہ کے اس کلام کو پہنچائیں. تو یہ ختم نبوت کے بعد اب یہ تقاضا ہے میرا اور آپ کا، اس امت پر یہ فرض منصب بھی ہے کہ جو عائد ہوتا ہے. چوتھی بات اہمیت میں 11 نکات سمجھیں گے انشاءاللہ، 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف حمیدہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، جس کی تلاوت بھی آغاز میں کی گئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں اور آپ منذر بھی ہیں. اور چوتھا وصف کیا ہے؟ وداعین الی اللہ بیزنی، اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، وسراج منیرا، اور آپ روشن چراغ ہیں. اور واقعی یہ حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اس مرتبے سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ ہم داعین الی اللہ اور سراجن منیرا، کہ جو آپ کی یہ اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، انہی اوصاف سے کچھ ہم کسب نور کر کے اور خود بھی ہدایت کا ایک چھوٹا سا چراغ بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. 5واں نقطہ اس دعوت دین کی اہمیت کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اپنے ذہنوں میں لے کر آئیے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو دوستی ہے اس کا بھی ایک مظہر اسی دعوت دین کو اور نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو واضح فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اس دوستی کا مظہر کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری آج اس دنیا میں یہ دوستیاں اس مقصد کے طور پر جو ہے وہ بنے، اور انشاءاللہ اس تقویٰ کی بنیاد پر، اس دعوت دین پر ہماری یہ دوستیاں قائم ہوں گی. تو سورہ زخرف میں جس طرح سے وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن روز قیامت گہرے دوست بھی خلیل بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن کون وہ کون سی دوستیاں ہیں کہ جو کہ قائم رہیں گی؟ وہ ہیں الا المتقین، وہ تقویٰ کی بنیاد پر بننے والی دوستیاں. اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر، اس دعوت دین کے عمل اور تقویٰ کی بنیاد پر ہماری یہ دوستیاں وہ قیامت تک کے لیے سلامت فرمائے. اسی طرح سے چھٹا نقطہ، یہ ترمذی کی روایت ہے اس دعوت دین کی اہمیت میں، کہ یہ دعوت دین یہ اللہ کے عذاب سے بچنے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تم دعائیں کرو گے اللہ سے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے ہم بچ جائیں، ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ عمل ہے دعوت دین کا کہ جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. ساتواں نقطہ ہے اس دعوت دین کی اہمیت میں کہ دعوت دین کے ذریعے سے بھی یہ نوٹ فرمائیں کہ کتنی کارآمد شخصیات ہیں کہ جو کہ دین اسلام کو مل جاتی ہیں. یہ دعوت ہی کا ثمرہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق کے درجے پر پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاروق کا لقب پاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غنی کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب پا جاتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیف من سیوف اللہ کے لقب سے ملقب ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بات ابھی آ رہی تھی، وہ المقری کے لقب سے جو ہے وہ سرفراز ہوتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ اس دعوت دین کے ذریعے سے بڑی قیمتی شخصیات ہمیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ بانی محترم رحم اللہ پر یہ بہت بڑا احسان کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ کہ کس طرح سے، یعنی اعلیٰ ذہنی سطح پر جو بھی شخصیات ہیں اس قافلے میں وہ شامل ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر جو ہے وہ دراز فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساتویں نقطے میں کہ دعوت دین کے عمل سے بڑی کارآمد شخصیات دین اسلام کو وہ مہیا ہو جاتی ہیں. اسی طرح آٹھواں نقطہ یہ ہے گیارہ نقاط میں سے کہ اگر ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس محبت رسول کا اصل تقاضا بھی یہ ہے کہ اس سنت دعوت کا ہم اتباع کریں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ محبت رسول میں، اس اتباع دعوت میں آپ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور چھ جر القدر وہ صحابہ کرام کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، دنیا میں اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی بشارت ان کو مل گئی، یہ چھ افراد کن کی دعوت پر اسلام لا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. اسی طرح سے موسیٰ بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے ایک سال کی محنت سے 75 افراد ہیں کہ جو کہ وہ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور کس طرح سے یثرب مدینہ کی وہ کھڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھل گئی. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم محبت رکھتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اتباع سنت یعنی دعوت کا جو بھی عمل ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا انشاءاللہ. 11 نقاط میں سے 9 نقطہ اس دعوت دین کی اہمیت میں کہ یہ دعوت دین کے بغیر انفرادی نیکی یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ قابل سزا جرم ہے. اور ایک روایت جو بیہقی شریف کی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، اور وہ ایک بندے کی سفارش جو لے کر آ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے میں اللہ آپ کی عبادت، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اتنا عبادت گزار ہے، لیکن اس کا مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہے، لوگ جہنم کا نوالہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں بنتے رہے، لیکن اسے ان کی کوئی فکر نہیں تھی. وہ ایک سیلفش انسان تھا، اپنے ہی آپ کو مانچنے میں لگا رہا. لم یتمعر فی ساعت قط کے الفاظ آتے ہیں کہ کوئی لمحہ بھر بھی اس منکرات کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر کوئی تغیر نہیں آیا، اس کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعوت دین کے بغیر اگر ہم انفرادی نیکیوں پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قابل سزا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. دسواں نقطہ دعوت دین کی اہمیت میں، کہ دعوت دین کو چھوڑنے سے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سناؤں گا، کہ یہ دعوت دین اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے امت وحی کی برکات سے محروم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری امت دنیا کی قدر بڑھا لے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھین لی جائے گی. آج نہ ہم تین میں نہ تیرہ میں، اس کی اصل وجہ یہ ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت، دنیا کی قدر بڑھ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی ہیبت چھین لی جائے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. اور جب امت آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو پھر وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. تو یہ ہے اصل میں دسویں بات، کہ اگر ہم اس دعوت دین کے عمل کو چھوڑتے ہیں تو ہم وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اور آخری نقطہ اس دعوت دین کی اہمیت میں، کہ یہ دعوت دین کا جو عمل ہے یہ امت کو بربادی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے. وہ بھی بخاری کی جو روایت کہ جس میں مثال دے کر نہی عن المنکر کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا، ایک کشتی کی جو مثال دی کہ نیچے والے لوگ وہ پانی لینے اوپر جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ اوپر والے بار بار ہم سے تنگ ہوتے ہیں اور نیچے ہی سوراخ وہ کر کے پانی لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے ان کو اس عمل سے نہیں روکا تو پھر تو وہی کیفیت ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی وہ خود بھی ڈوبیں گے اور ان سب کو لے کے ڈوبیں. تو یہ دعوت دین کا جو عمل ہوتا ہے یہ امت کو بربادی سے بچانے کا بھی ایک عمل ہے، ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ابتدان یہ اہمیت اس دعوت دین کے عمل کی ہمارے سامنے آ گئی، اور جس شے کی اہمیت واضح ہو جائے تو اس کی قبولیت میں ایک انشرح جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ انشرح ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ کسی شے کی فضیلت، اس کا جو بھی اجر ہے وہ بھی سامنے آ جائے، تو اس میں بھی پھر واقعتاً ایک مزید انشرح پیدا ہوتا ہے اس شے کو اپنانے کے حوالے سے. اس دعوت دین کی جو فضیلت قرآن حکیم میں بیان ہوئی، بے شمار مقامات ہیں، لیکن تین مقامات آپ کے سامنے رکھوں، سے اشارے کروں گا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ سب جو ہے میرے ساتھ ہوں گے. بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ کس کی بات قرار دی ہے؟ سورہ حامیم السجدہ کی جو آیت نمبر 33 منتخب نصاب کا بھی حصہ ہے پہلے حصے میں، یعنی پہلے حصے میں اس درس کو ہم سمجھتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے. سورہ رحمان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین ایک فیکلٹی ہے کہ جو انسان کے اندر وہ رکھی ہے، وہ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت ہمیں نصیب فرمائی. اس قوت بیان کا جو بہترین مصرف ہے، بہترین استعمال ہے، وہ کیا ہے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا جائے، قرآن سے جو ہے وہ نصیحت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہترین امت کی جو نشانی قرار دی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، سی اشارے ہیں، یعنی بہترین امت، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم صرف اپنے پیٹ کے لیے نکالے نہیں گئے تھے بلکہ تم تو اعلی خیر ہو، تم تو امت کی جو بھی ذبوحالی ہے اس کو اس سے نکالنے آئے تھے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو بہترین امت کی یہ نشانی قرآن مجید نے قرار دیا اس دعوت دین کے عمل کو. پھر اعتدال کی بات ہوتی ہے، اور معتدل امت کی نشانی بھی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اسی طرح سے اے مسلمانوں اب ہم نے تمہیں بہترین، یعنی ایک امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جب کوئی منکر سے روکا جائے کہ بھئی ذرا اعتدال سے کام لیا جائے، تو بھئی اعتدال ہی کی یہ صفت ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معتدل امت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے جو ہے وہ روکیں گے. اللہ تعالیٰ اس عمل کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ تو یہ چند قرآن مجید سے حوالے کے جو کہ اس کام کی فضیلت وہ قرآن حکیم وہ ہمیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آٹھ نکات ہیں یا آٹھ احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی فرمودات ہیں کہ جو اس دعوت دین کی فضیلت کے ضمن میں بڑی ہی قیمتی ہیں۔ اس میں سے پہلی حدیث ہے ترمذی کی روایت ہے کہ یہ داعی دین جو دعوت کا کام کرنے والا ہے کیونکہ یہ خیر کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو تو یہ اللہ فرشتے اور تمام جو بھی مخلوقات ہیں اس کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ کسی چٹان میں موجود چونٹیاں سمندر میں موجود مچھلیاں وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنا دے اس کام کو اپنانے کے بعد۔ اسی طرح سے دوسری روایت ترمذی ابن ماجہ کی کہ یہ داعی دین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قیمتی دعا کا مستحق ہوتا ہے، جہاں ساری مخلوقات اور اللہ بھی دعا کرتے ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے کہ جو مجھ سے کوئی بات سنے اور من وان وہ دوسروں تک وہ بات پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا بھی ہمیں مزداد بنا دے۔ تیسری بات، تیسری حدیث بخاری کی روایت ہے، کتنا عظیم کام ہے یہ دعوت دین کا کہ جب یہ ہم کام کریں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور مددگار ہونے کی بھی سعادت ہمیں مل جائے گی۔ وہ جو مشہور روایت ہے بخاری کی کہ بلغو انی ولو آیا، یہ جو انی کے الفاظ ہیں اس پہ غور کیجئے نا کہ پہنچاؤ میری طرف سے آن مائی بہاف چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو۔ لہٰذا داعی دین یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور مددگار بننے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت بلکہ مسلم کی روایت ہے کہ داعی دین اس کے لیے ایک بہترین اجر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی اس کے لیے اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یعنی ہم کسی کا ذریعہ بن جائے کسی کو ہدایت کی طرف لانے کا تو جیسے جیسے وہ نیک اعمال کرتا جائے گا اس دعوت پر عمل کرتا جائے گا ہمارے اکاؤنٹ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ بغیر عمل کرنے والے کے عمل میں کمی کیے ہوئے اس داعی اللہ کے لیے وہ اجر ہے دعوت پر عمل کرنے والے کے برابر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے پانچویں روایت ہے ترمذی کی روایت کہ یہ دعوت دین ایک قیمتی دولت بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی، یہ تذکیر اور یاد دہانی کے لیے مشہور روایات ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے وہ تمہارے لیے سو اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کتنا یہ عمل یعنی قیمتی عمل ہے، یہ قیمتی دولت ہے دعوت دین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کر اس دعوت کے کام میں ہمیں قبول فرمائے۔ اسی طرح سے تبرانی اور یعنی امام احمد رحم اللہ روایت کرتے ہیں ایک روایت کہ یہ دعوت دین کے دوران جب داعی دین نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو راستے کا جو بھی گرب ہے غبار ہے وہ اس کو لگتا ہے، تو لہٰذا اس سے الرجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے الرجک ہونے کی، بلکہ یہ ایک بہت قیمتی ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے جسم میں اللہ کے راستے کا غبار وہ داخل ہو جائے اس پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام فرما دے۔ اور یہ داعی دین جب نکلتا ہے تو یہ گرد اور غبار راستے کے جو بھی تکھان ہے وہ اس پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مزداق بنائے اور یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ پھر ایک اور بشارت ہے داعی دین کے لیے خاص طور پر، ترمذی کی روایت میں طویل روایت ہے آخر کے اس کے الفاظ ہیں کہ داعی دین اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ وہ خود ہدایت وہ پا جاتا ہے۔ من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، خاص طور پر داعی قرآن کے لیے یہ نعمت ہے کہ جو اس قرآن کی طرف برانے والے ہیں داعی ہیں اس قرآن کے ان کی تو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اسی طرح سے آٹھویں بات، آخری بات فضیلت کی ضمن میں، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داعی دین یہ اللہ کی خوشنودی کا بھی جو ہے وہ مستحق ہو جاتا ہے، اس کی رضا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کی قدر و منزلت کا اسے خود علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمہ خیر کے سبب اس کے لیے رضا اور خوشنودی اس دن تک کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کلمہ خیر، یہ بہترین بات، یہ دعوت دین کا جو بھی عمل ہے، یہ اہمیت، یہ فضیلت ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو گرد اور غبار ہے کہ جو کہ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی کی وجہ سے ہم پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر واقعتاً اس کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ قافلہ کے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں تنظیم اسلامی، وہ دعوت دین کی اس عمل میں ہمارے لیے کس طرح سے ممد و معاون ہے، ہمیں کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے لٹریچر میں کہاں کہاں اس دعوت دین کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، وہ بس چند اشارے آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے قرارداد تاسیس کے جو کہ ہمارا ایک بڑا اہم فکری ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی اس دعوت دین کے عمل کو فوکس کیا گیا، وہ الفاظ میں آپ کو سنا دوں اس کا جو بھی خلاصہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ عامۃ الناس کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے ضمن میں اہم ترین کام وہ کیا ہے، جہلیت قدیمہ کے باطل جو عقائد اور رسوم ہیں، اور اسی طرح سے اس دور جدید کے گمراہ کن جو افکار اور نظریات ہیں اس کا مدلل ابطال جو ہے وہ کیا جائے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حیات انسانی کے جو مختلف پہلو ہیں، گوشے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کتاب و سنت کی جو بھی رہنمائی اور ہدایت ہے اس کو وضاحت کے ساتھ اس دور جدید میں جو ہے وہ جو بھی اس کے گمراہ کن نظریات ہیں اس کا ابطال کیا جائے، اور حیات انسانی کے مختلف گوشوں کو اس دعوت دین کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ پھر اسی فکری ڈاکومنٹ میں اس دعوت کا جو اصل محرک ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کی گئی کہ یہ کام ہم کیوں کریں، پیچھے وہ موٹیویٹنگ فورس کیا ہو، وہ انسانی ہمدردی ہو، وہ خیر خواہی کا جو ہے وہ جذبہ ہو، الدین النصیحہ کے تحت۔ اسی طرح سے پھر وہ تدریج ہے دعوت کی کہ جو کہ ہمیں بتائی گئی الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر، یعنی جس سے جتنی قربت اور جتنی محبت وہ ہو تو دائی کو وہ جتنی بھی محبت یا قربت جس کے ساتھ ہو، تو واقعی یہ ہے کہ دعوت میں اسی قدر جو ہے وہ مقدم اس کو رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی ہدایات ہیں واقعتاً بڑی قیمتی ہیں، یہ ممد و معاون ہے ہمارا یہ نظم کی جو کہ ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح بانی محترم کی جو بڑی مارکت الارا وہ خطاب جو اس کو تحریر میں بھی لایا گیا، یعنی دعوت اللہ، یہ بہت ہی اہم کتابچہ ہے، بہت ہی مختصر ہے، اس کا ہمیں یعنی مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، مطالعے میں رکھنا چاہیے، دعوت کا یہ ذریعہ جو ہے وہ بنانا چاہیے، اپنے احباب کو بھی جو ہے یہ اس سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ دعوت دین کا جو موضوع ہے، یہ فرائض دینی کا جامع تصور، یعنی صبح سے جو بھی سیشن چلا ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے کہ جو ہم فہم دین میں احباب کے سامنے مختصراً بات رکھتے ہیں، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بات آ رہی ہے۔ دین کا ہم گیر تصور ابتدا میں سمجھ لیا، پھر یہ ہے کہ پہلا جو منزل ہے دینی فرائض کی عمارت میں عبادت رب، اس کو ہم نے سمجھا، اور اب یہ ہے کہ دوسرا فریضہ دعوت دین کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرائض دینی کے جامع تصور میں بھی اس دعوت دین کا تذکرہ ملتا ہے، مطالبات دین نامی کتاب میں بھی الحمدللہ اس کے تذکرے موجود ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پورا ایک نظام دعوت ہے کہ جو یہ نظم ہمیں دے رہا ہے، ہماری آسانی کے لیے دے رہا ہے، تمسک بالقرآن سے لے کر فہم دین تک اور حبیب کو دعوت دینے تک، یعنی کتنا سسٹمیٹک ایک نظام پورا موجود ہے الحمدللہ کہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو یہ قافلہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ خوب سے خوب تر ہوگا، اور یہ شجرہ جو ہے جو کہ بانی محترم نے یہ بیج ڈالا تھا وہ انشاءاللہ مضبوط ایک درخت جو ہے جس طرح سے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ سلامت رہے گا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے رجوع الی القرآن جو انجمن خدام القرآن کے تحت کورسز ہیں، اور اسی طرح سے حلقہ قرآنی دیگر جو کہ ہمارے نظم کے تحت ہیں، تو یہ اس میں بھی اس دعوت دین کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آگے منکرات مہمات ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اور امیر محترم کی پکار پر ہمیں اس لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو یہ واقعتاً یہ کرنے کے کام ہیں، دعوت دین کی اہمیت میں یہ سارے کام یہ نظم ہمیں یہ پلیٹ فارم دے رہا ہے. اسی طرح سے جو آج ہمیں سالانہ اجتماع میں کتابچہ ملا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ بکلیٹ میں خود احتسابی کا جو وہ پیج ہے اس میں بھی یہ پوچھا گیا کہ بھئی رشتہ داروں اور حلقہ احباب میں میرا جو بھی تعارف ہے وہ بطور رفیق تنظیم وہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, اس حلقہ احباب کو وسیع کرنے میں ہماری کوئی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, پھر زیر دعوت احباب وہ ہمارے کس مرحلے میں ہیں, اس کی کیا یعنی فگرز ہیں فیکٹس ہیں کہ جو کہ ہمارے نقیب کے پاس موجود ہیں. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ہمارا یہ نظم ہمارے لیے اس کام میں سہولت پیدا کر رہا. باقی اگلی بات جو اگلا موضوع ہے اس دعوت دین کے ضمن میں وہ یہ ہے, اور بہرحال اس سے ہم سب گزرتے ہیں کہ اس دعوت دین کے مرحلے میں کچھ مشکلات بھی ہیں کہ جو ہمارے اس راستے میں آتی ہیں, ہم اس سے سابقہ پیش آتا ہے ہمیں, یعنی اس میں کوئی زبانی مخالفت کا بھی سامنا ہوتا ہے. جب بھی کسی کو ہم دعوت دیں دین کی تو بڑے نفسیاتی طور پر یعنی حملے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ جا کر کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو اور یہ نیک عمل کرو, حلقہ قرآنی میں شامل ہو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو اور دیگر. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح سے ایک نفسیاتی طور پر یہ حملے ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمارے کانوں میں یہ پڑتے ہیں. اسی طرح سے یہ دعوت اگر ہم نے دی ہے یا ہم نے اگر اپنی رسومات میں اور تقاریب میں یہ سیگریگیشن کر دیا, مخلوط محفل نہیں کی, تو رحمی رشتے جو ہے وہ کٹ جائیں گے, دوست جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. اگر میں یہ دعوت کا کام کروں گا اپنے دوستوں میں تو دوست جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے, خدائی فوجدار کے القابات جو ہے وہ مجھے ملیں گے. تو اس وقت میں خود بھی اور جو بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں, واقعتاً یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں, یہ جو بھی سارے الفاظ ہیں, یہ ہمارے لیے یعنی وہ مٹھاس بن جائیں. یہ الفاظ جو کہ طنزیہ الفاظ ہیں ہمارے لیے مٹھاس کب بن جاتے ہیں کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہمارے سامنے آتی ہے کہ تنہ تنہا جب عرب کی زمین پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور یہی دعوت دین کا کام کیا ہے نا. آج تو ہمارے مومن و معاون, ہمارے پورا یہ قافلہ ہے, ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ہے کہ جو کہ ہمیں دستیاب ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تنہ تنہا اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور کس طرح سے ساحر بھی کہا گیا, کذاب سب سے بڑا جھوٹا آپ کو کہا گیا, ایک تو کاذب ہے کہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا, مجنون بھی اس راستے میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں, شاعر بھی جو ہے وہ آپ کو کہا گیا. لہذا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں پاگل کہہ دے, کوئی جو ہے وہ خدائی فوجدار کہہ دے, تو بھائی کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ تو بہت ہی یعنی مٹھاس اس میں پیدا ہو جائے اگر یہ نگاہ ہمارے سامنے ہو, یہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے. اور بہرحال یہ ہے کہ ان زبانی مخالفت میں دائی دین کو بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے, یعنی جو کہ اس قسم کی جو بھی چالاکیاں ہیں کہ جو کہ لوگوں کی طرف سے آتی ہیں اس کا مسکت جواب بھی دے سکے, اور ساتھ ساتھ متحمل مزاج بھی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ یہ ہے کہ ایسی باتیں سن کر فوراً تیش میں نہ آئے, بلکہ یہ کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ مؤثر انداز میں سوچ سمجھ کر اس کے سامنے نصح اور خیر خواہی کے ساتھ یہ دعوت وہ رکھی جائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے جسمانی تکلیف کا بھی سامنا, خاص طور پر سیرت کا مطالعہ, سیرت صحابہ کا مطالعہ, یعنی یہ وہ یعنی قصے ہیں, یہ وہ عمل ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے گزرے ہیں, اور کیسی کیسی تکلیفیں آپ نے برداشت کی. یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا عقبہ بن ابی معیط نے, بدبخت نے, کس طرح سے خانہ کعبہ میں پیچھے سے چادر کا پھندہ ڈال کر کس طرح سے بیچھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے وہ ابل آئی ہیں. یہی دعوت دین کا عمل ہے کہ جس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم جو ہے وہ دیا گیا, دو صاحبزادیوں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو طلاق دی گئی. یہ غم بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جو کہ ہمارا اسلاف تو بڑی بڑی قربانیاں دے کے چلا گیا, ہمیں تو ایک چنا نہیں لگا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے برداشت کی ہے. طائف کا سفر بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ جتنی دفعہ یہ تذکرے کیے جائیں واقعتاً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی مکے سے نکل کر طائف آپ گئے ہیں اسی دعوت دین کے لیے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم ایک دن میں ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا. کس طرح سے بدباشوں نے تاک تاک کر نالین مبارک پر پتھر مارے, آپ لہو لہان آپ کے نالین مبارک ہوئے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ واپسی پر وہ جو دعا سیرت میں ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, واقعہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کا جو دل ہے, یعنی دل فگار تھے آپ, کس طرح سے احساسات پر حزن اور علم کا کی ایک کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. واقعہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے کلیجہ جو ہے وہ شک ہوتا ہے. وہ آپ کو وہ دعا سنا دوں اس کا ترجمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخموں سے چور واپس ہو رہے ہیں طائف سے واپسی پر, اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین, تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے کہ جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے, یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اور آگے کے الفاظ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَزَبٌ فَلَا عُبَادِ, کہ اے اللہ مجھ پر اگر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی داعی دین یہ اللہ کی رضا کے لیے اس راہ میں آنے والی تمام تکلیف جو وہ جھیل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے, مستقل سنت, اور جس کے لیے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, واقعتاً ہمیں اس کو یعنی اپنانے کی آگے بڑھ کر توفیق نصیب فرمائے. اور دعا میں عافیت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول, لیکن اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے, میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس سے تاریخیں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے, کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کر یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو. تیرے ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے, اور تیرے بغیر کوئی زور نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر ہجرت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ, اگر تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اس وقت دیکھتی ہیں کہ جب ہم غار ثور میں تھے, یعنی عجب منظر تم دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون ٹپک رہا تھا, یعنی ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عائشہ, میرے دونوں پاؤں جو ہے وہ سن ہو کر پتھرا گئے. یہ تکلیفیں ہیں کہ جو اس دعوت کے عمل میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے برداشت فرمائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے عمل میں زد و کوب کیا گیا, اور اللہ حضرت ابوبکر صدیق بچانے آئے ہیں درمیان میں, تو مشرکین نے ان کو بھی خوب مارا ہے, پاؤں تلے روندا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ عدوہ بن ربیعہ, یہ بدبخت, یہ قریب آتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور تلوے والے جو بھی جوتے ہیں اس کو ٹیڑھا کر کے آپ کے چہرے پر جو ہے وہ مارتا تھا اور پیٹتا تھا. اور یہ سیرت صحابہ کی کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ ان کے پیٹ پر جو ہے وہ کودتا تھا. یہ وہ تکلیفیں کہ جو صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دن یعنی بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, دن کے آخر میں جو ہے وہ ہوش آتا ہے, اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلا جملہ نکلتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. یہ ہے محبت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ جوش اور جذبہ اور یہ قربانیاں کے جو صحابہ کرام کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں کسی درجے میں آگے بڑھ کر یہ عمل دعوت دین کا جو ہم پر فرض ہے, اللہ تعالی اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. بعض کچھ آداب بھی ہیں اس دعوت کے حوالے سے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آداب دعوت میں پہلی چیز بہت بنیادی ہے, وہ ہے نیت میں اخلاص. تمام انبیاء کرام کی جو بھی دعوت ہے اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ وما اسألکم علیہ من اجر, کہ میں اس پر تم سے, اس دعوت کے عمل پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا جو اجر ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ رب العالمین کے ذمے ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ کیجئے ذمہ داری کا کتنا احساس تھا. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائش کی کہ قرآن سناؤ، اور جب وہ سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ نبی کیا وہ وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے رسول کو کھڑا کریں گے، اور نبی ہم آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف بطور گواہ بنا کر پیش کریں گے، تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ تو یہ وہ احساس ہے، احساس ذمہ داری کے جو کسی درجے میں ہمارے اندر بھی جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بات ہو گئی اصل محرک اس دعوت دین کا، وہ انسانی ہمدردی ہو، تدریج وہ الاقرب فلاقرب کی بنیاد پر ہو۔ اسی طرح سے ہدف اس دعوت دین کا کیا ہو، انفرادی اعتبار سے تزکیہ نفس، یعنی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر، اور اس دعوت دین کا ہدف اجتماعی اعتبار سے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا جو بھی نظام ہے اس کو قائم اور غالب کرنے کی کوشش، اور اس دعوت دین کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہو، وہ قرآن مجید ہو۔ وہ اشعار بانی محترم نے بھی کل پڑھے تھے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم واقعتاً مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اپنی حیات نو کی بنیاد تمہیں اس قرآن پر جب وہ رکھنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ واقعتاً یہ تڑپ جو ہے وہ نصیب فرمائے، دایانہ تڑپ، اور یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی ساتھیوں، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ دعوت دین کا جو بھی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں تو کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی چوراہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے دعوت نہ دی ہو۔ یعنی بازاروں میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا کے یہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دایانہ تڑپ ہوگی انشاءاللہ یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کسی نے خوب مثال دی تھی کہ دو پرندے اڑ رہے تھے، اور ایک دم سے ان پرندوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جٹ طیارہ آگ اگلتا ہوا ایک دم سے نکلا۔ تو ایک پرندے نے دوسرے سے کہا کہ بھئی یہ ہم سے اتنا تیز آگے کیوں نکل گیا، تو دوسرے نے کہا کہ اصل میں دیکھو اس کے اندر آگ لگی ہوئی۔ تو لہٰذا یہ آگ اپنے اندر لگانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی جا کر جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، تو کیا آج ہمارے ہاتھ کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اٹھے ہیں دعا کے لیے، یا ان کے لیے بھی ہم نے کوئی اہتمام دعوت دین کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ تو یہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری باتیں ہیں کہ اس معاشرے میں دو ہی دعوتیں ہیں، ایک دعوت الی نار ہے، جہنم کی طرف دعوت دینا، اور ایک دعوت الی الجنہ ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں آئی کہ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ ہے کہ جو تمہیں اپنی جنت اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس دعوت میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعوت الی النار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنا مشن نہیں بھولنا، اپنے اس کام سے جڑے رہنا ہے۔ وہ کسی نے خوب سمجھایا کہ مختلف رویے ہیں، یعنی ایک رویہ یہ ہے کہ درخت کے نیچے آیا جائے، بیٹھا جائے، سائے سے مستفید ہوا جائے، اس درخت کا پھل کھایا جائے، اور پھر یہ کہ کپڑے جھاڑے اور چل دیے، ایک روش یہ ہے۔ دوسری روش یہ ہے کہ سایہ بھی لیا، پھل بھی کھایا، اور کلہاڑا لے کر پھر اسی درخت کو جو ہے وہ کاٹنا جو ہے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس رویے سے، اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا رویہ کیا ہے کہ سایہ بھی لیا ہے، پھل سے بھی مستفید ہوا گیا، اور جا کر پھر دوسروں کو اس درخت کی جو بھی اہمیت ہے وہ بتائی گئی۔ اور چوتھا رویہ کہ جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ اس درخت کا سایہ بھی لیتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس درخت کی ہمیں حفاظت کرنی، کیونکہ یہ درخت ہے کہ جو کہ سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، یہ دوسروں کو بھی دے گا، لہٰذا اس درخت کی ہمیں حفاظت کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو وہ شجر، یہ درخت بانی محترم نے لگایا تھا، اس کا سایہ، اس سے استفادہ کرنے کی بھی اور اس کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ وقتی ابال، یہ اجلت پسندی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ ظلمت شب، یقیناً اس راستے میں یہ ساری تکلیفیں وہ آئیں گی، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اس رئیس امروہی صاحب کے جو اشعار ہیں بڑے پیارے ہیں، اسی پر میں بات مکمل کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہیں کچھ امتحاں باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ اور سیاہیوں سے ہزی نہ ہونا، غموں سے اندوگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہاریں، جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس دعوت دین کی جو مستقل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بشارت ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان مایا فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں، اس طرح سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ مائیت ہمیں سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اس دعوت دین کی جو ذمہ داری ہے اسے دوش ہونے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔